ہمارے بھائی عمران صاحب، کامران کے والد بھائی صدیق غازیانی صاحب کے نام کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی اللہ کا ذکر اللہ کیا جائے گا، بیان ہوگا یا قرآن مجید پڑھا گیا، اس کا اصال ثواب ان کو کر دیا جائے، کیونکہ ہر نیک کام، خیر کا کام، ہر نفلی کام، اس کا اصال ثواب کیا جا سکتا ہے. اور چونکہ ہمارے ہاں الحمدللہ یہ ترتیب ہے آنے کی، اور لوگ آتے بھی ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو الحمدللہ یہ انہی کا گھر ہے جہاں پر یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے انشاءاللہ، کہ جو کچھ بھی پڑھا جائے، کہا جائے، سنا جائے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے. اب یقیناً وہ ہم میں نہیں رہے، لیکن دلوں میں ان کی محبت الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جتنی زندگی میں تھی اس سے بڑھ کر، اس لیے کہ جانے والے جا کر واپس نہیں آتے، لیکن یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک نظام ہے، جانے والے جائیں گے، آنے والے آئیں گے، یہ چلتا رہتا ہے. ہم نے اپنے جب میری بالغ 10-12 سال کی عمر تھی تو اپنے دادا کو دیکھا تھا، اس کے بعد ان کا انتقال غالباً سن 68 میں یا 69 میں ہوا، پھر والد صاحب کو دیکھا تو وہ ماشاءاللہ 94 میں رخصت ہو گئے، تو اسی طریقے سے والدہ ہماری 2014 میں چلی گئی. تو ایک ایک کر کے دنیا سے جانا تو ہے ہر ایک میں، اور ٹھکانہ سب کا وہی ہے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ایک الماری ہے جس میں کئی خانے بنے ہوئے ہیں، ایک خانہ نیچے کا ہے، ایک درمیان میں ہے، ایک اس سے اوپر ہے. تو بعض اوقات خانہ تبدیل ہو جاتا ہے، نیچے کے خانے کے برتن اوپر چلے جاتے ہیں، اور جو ٹوٹ جاتے ہیں ان کو آدمی کہیں اور رکھ دیتا ہے. تو یہ جو خانے ہیں اصل میں نیچے سے اوپر بس جگہ ہی تبدیل ہوتی ہے، ورنہ انتقال کا مطلب یہ ہوتا منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. دیکھیے اللہ تعالی نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. کھنکتی بھی مٹی سے پیدا کیا اللہ نے، اور اس کے بعد پھر خون پیدا کر دیا، گوشت پیدا کر دیا، ہڈیاں پیدا کر دی. اب یہ خون کس سے پیدا ہوتا ہے؟ دنیا بھر میں ہم جو کچھ کھاتے ہیں، کوئی گندم کھاتا ہے، کوئی سبزی کھاتا ہے، کوئی چاول کھاتا ہے، کوئی اور خون پیدا کرنے والی چیز جسے خون کھاتا ہے، تو کہیں کے چاول، کہیں کا کہیں کی کنک، کہیں کا گندم، کہیں کے چاول، اور کہیں کا دودھ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے بھینسیں آتی ہیں اور دودھ ہوتا ہے ان کا، وہ ہم پیتے ہیں، اور یہ سب ہمارے بدن کے اندر خون بناتے ہیں. پھر اس خون سے انسان منی کا ناپاک قطرہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پھر بظاہر نطفہ انسانی ٹھہرتا ہے. تو یہ انتقالات کا سلسلہ ہے، یعنی پہلے پورے عالم میں، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کے بعد پھر انسان کے وجود میں آتا ہے خون کی شکل میں، پھر ناپاک قطرے کی شکل میں، پھر وہ منتقل ہو جاتا ہے ماں کے رحم میں، اور پھر ایک عرصے تک اللہ رب العزت اس سے اس نطفے کو نشو نما دیتے ہیں، تو انسانی ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، گوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیے انسان کے اندر کس طریقے سے آدمی سوچے کہ رگیں رکھی ہوئی ہیں جس سے خون جاری ہے، دماغ سے لے کے پیر تک، پاؤں سے لے کے اوپر تک، خود ہماری جو ایڑی ہے اس کے اندر جو رگیں ہیں وہ اس قدر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ بیکار پیدا نہیں کی، جب بائی پاس ہوتا ہے لوگ تو وہیں سے نکال کر ان رگوں کو استعمال کر لیتے ہیں، زائد ہوتی ہیں وہ جسم انسانی میں، لیکن بوقت ضرورت کام آتی ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک جو اللہ نے جاری و ساری رکھا ہے. تو پہلا جو انسان ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. پھر ان دونوں کے ملاپ سے یہ نسل انسانی آگے بڑھی, یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا. انہیں نوح آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ ان کا جب زمانہ آیا تقریباً 950 سال تک تو تبلیغ کرتے رہے. اکثر لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ اب تم کشتی تیار کرو ہمارے سامنے, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, تم تک کشتی تیار کرو ہمارے سامنے, انہیں ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں بناتے ہوئے. وہ کشتی بنائی, کشتی اتنی بڑی تھی کہ جس میں اس وقت جو مسلمان تھے تقریباً 80-82-83 آدمی مرد و عورت, ان کو اس میں رکھا جو ایمان تھے, باقی سب لوگ ایسے تھے جو ایمان جنہوں نے قبول نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان بھیجا, وفارت تنور, ہر جگہ سے پانی ابلا, حتیٰ کہ تنور سے بھی پانی نکلا. اوپر سے بارشیں ہوئیں, زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا, جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں طوفان آ گیا. اور اتنا بڑا طوفان آیا کہ بڑے بڑے پہاڑ اس میں ڈوب گئے. خود حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیٹا تھا اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری کشتی میں آ جا تاکہ تو بچ جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک لہر آئی اور وہ پانی میں ڈوب گیا. پھر دنیا میں یہ پانی ایک عرصے تک رہا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی چلتی رہی, یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف بھی اس نے کیا. پھر جا کے جودی پہاڑ سے وہ لگ گئی, ٹک گئی, اور وہاں سے پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر خشکی پر اترے. تو بہرحال ان کے 4 بیٹے تھے. یہ جو باقی نسل انسانی ہیں, یعنی جو باقی 82-83 تھے, وہ تو انتقال کر گئے. پھر انہوں نے جو شادیاں کی تھیں تو 4 بیٹے تھے جو مختلف علاقوں میں پھیل گئے. اور یہ نسل انسانی ساری کی ساری انہی کی اولاد سے, تو اس لیے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی جگہ آدم ثانی کہا جاتا ہے. یعنی کچھ اولاد تو وہ تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے پھیلی, اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو پیدا کیا اور بڑھایا. تو اب جو نسل انسانی ہے ساری کی ساری وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں سے ہیں. اور لازمی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام خود حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو یوں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم سب آدم و حوا کے بیٹے ہیں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا, اور باقی انسانوں کو اللہ رب العزت نے ایک طریقہ بنا دیا کہ جو ہے وہ مرد و زن کے اختلاط سے اور پانی کے ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے نطفہ انسانی کو وجود بخشا, اور پھر اس کی نشو نما کی تو ایک جیگتا جاگتا انسان بنا دیا. اور وہ چھوٹا سا بچہ جس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے, سننے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے, اس کے پاس دل بھی ہوتا ہے, کلیجی بھی ہوتی ہے, دل گردے بھی ہوتے ہیں, مسانہ بھی ہوتا ہے, کیا چیزیں جو نہیں ہوتی. اور انسان کا بچہ تو خیر بہت بڑا ہوتا ہے. آپ اس کے مقابلے میں اگر مرغی کا چوزہ دیکھ لیں تو اس سے چھوٹا ہوتا ہے. پھر اس کے مقابلے میں اگر اور چلے جائیں تو اور حضرات اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. چونٹی لے لیں تو وہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے. چونٹیوں میں پھر اگر آپ جو ہے وہ لال چونٹی لے لیں گے تو وہ بہت ہی چھوٹی سی ہوتی ہے. لیکن اس چونٹی میں بھی اللہ رب العزت نے ساری چیزیں رکھی. کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ نہیں کہ اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں, اس کی سونگھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے, اس کے کان بھی ہوتے ہیں, اس کی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں, اس کا پیٹ بھی ہوتا ہے, وہ کھاتی بھی ہے, وہ پیتی بھی ہے, وہ سونگتی بھی ہے. یعنی ساری چیزیں اللہ نے اس میں رکھی. تو اللہ تعالیٰ ایسے قادر مطلق ہے. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اپنے حکم کن سے, کن فیکون. اب اس کے بعد پھر ہم دنیا میں آئے. وہ نطفہ انسان جب وجود پا جاتا ہے ایک مرحلے کے بعد ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جاتا ہے. پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وقت رکھا, ایک وقت تک رکھنا ہے. ہر ایک کا وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے, ہمیں پتا ہو یا نہیں ہو. ہم تو بظاہر کہتے ہیں صاحب یہ 10 سال کا جوان تھا مر گیا, 20 سال کا جوان تھا مر گیا, 40 سال کا تھا مر گیا. تو اللہ نے جس کو جتنے وقت تک دنیا میں رکھنا ہے وہ رہے گا. اور پھر یہ کہ اچھے خاصے صحت مند لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. بعض بیماریوں کے اندر بیسوں سال گزار دیتے ہیں اور جا کے نہیں دیتے. بعض لوگ دعائیں تک کراتے ہیں کہ دعا کرو اللہ ان کا خاتمہ ایمان پہ کر دے. بھائی انہیں بیچارے بعض اوقات بالکل تنگ آ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے لیکن جس کو جتنے سانس دنیا میں لینے ہیں وہ دنیا میں لے کر جائے گا, بغیر اس کے جا نہیں سکتا. اور جس نے نہیں جانا تو وہ دنیا میں رہے گا, وہ جا نہیں سکتا زبردستی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے بھی نہ آگے نہ پیچھے. اب دیکھیں جو انسان اس دنیا میں رہا اس نے اگر اپنی آخرت کے لیے محنت کی, تیاریاں کی, جہاں اپنی ذات کا تعلق ہے تو اپنی بھی محنت اس کی ہوئی, اپنے لیے تیاری کی, اور اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو اولاد کو بھی اس نے تربیت دی اچھی, نیکیوں کی طرف اس نے ان کو مائل کیا, جو ہو سکتا تھا استطاعت کے مطابق دینی دنیاوی تعلیم بھی دلائی. اب اگر اولاد نیک ہے تو یہ ماں باپ کی بھی صدقہ جاریہ ہے. جو بھی نیک کام اولاد کرے گی اس سب کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے. ہمیں سوچنا ہی چاہیے کہ ہماری پلاننگ مختصر ہونی چاہیے یا قیامت تک کے لیے ہونی چاہیے. لمبی پلاننگ جتنی کریں گے اتنا اچھا. ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگریز 200 سال پہلے کی پلاننگ کرتا ہے, جو کام 200 سال کے بعد ہونا ہے وہ آج پلاننگ کرتا ہے. تو بہرحال اس کی عقل مندی میں سے سمجھا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم لوگ جب اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے اور اللہ نے ایک وقت رکھا ہے, تو دیکھیے اصل یہ ہے کہ ہمارے اشارے ثواب کے لیے ہماری اولاد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. نیک اولاد جتنی اپنے ماں باپ کے لیے سود مند اور فائدہ مند ہو سکتی ہے دنیا کا کوئی شخص نہیں ہو سکتا, کوئی شخص نہیں ہو سکتا. جتنی محبت, جتنا تعلق, جتنا قرب, جتنا انس اولاد کو ماں باپ سے ہوتا ہے یقیناً کوئی اور ایسا انس نہیں دکھا سکتا. بعض لوگ آتے ہیں آپ نے قرآن خوانی کرانی, وہ آئے پڑھا چلے گئے, لیکن وہ اس دل سے نہیں پڑھتے جس دل سے ایک اولاد پڑھے گی, تعلق والے پڑھیں گے, مخلص دوست پڑھیں گے. تو الحمدللہ جو دلی دوست ہوتے ہیں, جگری دوست جن کو کہا جاتا ہے, وہ تو رات دن انہیں یاد بھی کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں. مجھے آج تک ایک بات یاد رہتی ہے, میں نے جب ایک کتاب پڑھی, یعنی سنا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب میں اس واقعے کو پڑھا بھی. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد تھے مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وقت آیا دنیا سے جانے کا, ان بہت غربت کا زمانہ دیکھا تھا شروع میں, اور غربت کے ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کی اور اپنی بعد میں اولادوں کو پڑھایا بھی. یہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ پھر جو ہے باغ لگا دیتے ہیں اور وقت آتا ہے تو خوب اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتے ہیں, لیکن بڑوں نے بعض اوقات بڑی سختی اور تنگی کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے. تو جب ان کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت مولانا مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا, میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھول تو سبھی جاتے ہیں, لیکن اتنی جلدی مت بھول جانا. بھول تو سبھی جاتے ہیں, دنیا کا نظام ہے, اگر نہ بھولے تو کام ہی نہیں کر سکتا آدمی. اس لیے کچھ وقت تک گہرا اثر رہتا ہے, آہستہ 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 وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے قبر پر روزانہ جاتے ہیں, پھر ہفتے میں جاتے ہیں, پھر مہینوں میں جاتے ہیں, پھر سالوں میں جاتے ہیں, پھر ایک عرصے تک نہیں جاتے. تو یہ وہی اثر ہوتا ہے اصل میں, کہ شروع میں صدمے کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. جتنا ہوتا ہے بس آدمی کہتا ہے کہ اس جگہ سے اس جگہ کو میں چھوڑوں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بھول تو سبھی جاتے ہیں, بس تم سے میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ جلدی مت بھول جانا. تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ آج اتنا عرصہ گزر گیا ہے والد صاحب کو, ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا یا ایک لمحہ بھی کہ میں اپنے والد صاحب کو بھولا ہوں. تو میں بھی یہ بات عرض کرتا ہوں, جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا تقریباً 45 سال 45 سال تو ہوگا مجھے پڑھے ہوئے, تو الحمدللہ والد صاحب کا انتقال ہمارے ہوا 94 میں. تو 94 سے لے کے اب تک میں سمجھ لیجئے یعنی 25-26 سال ہوگا تقریباً. الحمدللہ میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ واقعتاً یہ جملہ ایسا کارآمد ہے کہ مجھے بھی ہمیشہ یاد رہتا ہے. اگرچہ میرے والد نے مجھ سے یہ جملہ نہیں کہا لیکن ہمیشہ یہ ذہن میں رہتا ہے کہ کوئی باپ کو کیسے بھول سکتا ہے. الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ دعا کی ہو اور والد کے لیے دعا نہ کی ہو, مغفرت کے لیے کسی کے لیے دعا کی ہو اور اپنے والد کو فراموش کر دیا ہو. تو میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر والدین نے تربیت اچھی کی ہے اولاد کی اور اولاد نیک ہے وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتی. اس لیے وہ تو انشاءاللہ ہما دم ہما وقت ان کے لیے دعا گو رہیں گے. البتہ جو حضرات ان کے دوست تھے, احباب میں سے تھے, دیگر عزیز و اقارب میں سے تھے, انہیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ جب بھی توفیق دے ان کی مغفرت کی دعا کرے. ایصال ثواب کو اللہ نے اتنا آسان رکھا ہے, اتنا آسان رکھا ہے کہ اس سے زیادہ آسان چیز کوئی ہو نہیں سکتی. آپ کے دل میں خیال آیا, آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, نہیں بھی اٹھائے لیکن آپ نے دعا کر دی, اللہم اغفر لہ وارحمہ, کہ اللہ اس کی مغفرت فرما, اس پر رحم فرما. لیجیے دعا ہوں گے. والدین ہیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہتا رہا اے اللہ ہم دونوں پر ایسے رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم کیا. بچہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ اس کو اپنے اوپر سے مکھی اڑا سکتا, کوئی چیونٹی کاٹ لے تو چیونٹی کو نہیں ہٹا سکتا, وہ روئے گا تو صحیح لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس چیونٹی کو ہٹا دے. لیکن ماں باپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. کان پہ ہاتھ لگا دیا تو کہتے ہیں شاید کان میں درد ہوگا, پیٹ میں درد, رو رہا ہے بار بار تو ماں کو پتا ہوتا ہے, وہ اکثر بتاتی ہے شاید پیٹ میں درد ہے یا اس کے یہاں درد ہے یا اس کا ہاتھ اتر گیا, مختلف باتیں ہوتی ہیں ماں کی. تو بہرحال والدین کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال ان کے لیے مغفرت کی دعا آپ کرتے رہیے. ایک صحابی جن کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں گیا ہوا تھا, جب واپس آیا تو والدہ کا انتقال ہو چکا تھا, اب کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ میں اپنی والدہ کو فائدہ پہنچاؤں؟ کہا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. تو سب سے بہترین چیز مغفرت کی دعا ہے ان کے لیے, اور آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کر سکتے ہیں. دیکھیے نماز جنازہ اصل میں دعائیں جنازہ ہے, ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں تو ان کو یاد کرنا چاہیے. ماشاءاللہ یہاں تو بیٹھے میں اکثر الحمدللہ یاد ہوگی, لیکن بہت سے لوگوں کو نماز جنازہ بھی نہیں آتی جبکہ سب نے نماز جنازہ پڑھنی بھی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی نماز جنازہ پڑھے گا. تو ہم جس طرح ہی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسرے کے لیے دعا کریں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں ہیں اس میں, لیکن ایک دعا ایسی ہے جس میں احاطہ ہے ہر چیز کا, اللہم اغفر لہ وارحم وعافه واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ادخله دارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجي. اللهم ادخله الجنه واعجه من النار. یعنی یہ ایک دعا میں نے بتا دی, ورنہ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جنازوں میں مختلف دعائیں پڑھتے تھے اور ساری دعائیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے آتی ہوں تو جنازوں میں پڑھنی چاہیے, ورنہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا تو تقریباً ہمارے یہاں سب کو یاد ہوتی ہے, وہ پڑھتے ہیں لیکن ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے. ورنہ بعد میں یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ بعد میں دعا جنازہ, بھائی دعا دعا جنازہ ہی دعا ہے اصل میں, ہم اس میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحم, اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اس پر رحم فرما, وعافہ واعف عنہ, اے اللہ اس کو معاف فرما دے, واکرم نزلہ, آپ کے پاس ہی آ رہا ہے اس کی بہترین مہمان نوازی فرمائیے. اللہ سے زیادہ مہمان نواز کون ہوگا؟ اللہ سے زیادہ نعمتیں کون دے گا؟ دنیا میں بھی تو ہم اسی کے دسترخوان سے کھاتے ہیں, جو اللہ ہمیں کھلاتا ہے تو وہ اللہ ہی کا دسترخوان تو ہے, دنیا میں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, جس سے کافر بھی کھا رہے ہیں اور جس سے مسلمان بھی کھاتے ہیں, اس کے فرما بردار بھی کھاتے ہیں نافرمان بھی کھاتے ہیں, وہ کسی پر بند نہیں کرتا. واکرم نزلہ, بہترین مہمانی فرمائیے. ووسیع مدخلہ, مدخل کہتے ہیں قبر کو, داخل ہونے کی جگہ, آپ ان کی اس کی قبر کو وسیع فرما دیجیے, یعنی جہاں جس گڑھے میں جا رہے ہیں بظاہر تو وہ ایک گڑھا ہے, گڑھے کے اندر ڈالا اوپر سے سلیب لگائے بند کر دیا, ہمارے ہاں تو یہ صندوق کی قبر کہلاتی ہے. جہاں کی زمین ذرا سخت ہوتی ہے تو بغری قبر بنائی جاتی ہے، اور وہاں تو گنجائش ہی نہیں ہوتی بالکل، جیسے جنت البقیع کے اندر مدینہ منورہ میں جو قبریں بنتی ہیں وہ بغری قبریں ہوتی ہیں، تو بغری قبر کو بالکل سیدھا کھودتے ہیں پھر نیچے سے کھدائی کرتے ہیں، اور اس میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ مردہ اندر چلا جائے بس، پھر اس کو بند کر دیتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں ہوتی ہے اس میں تو پھر بھی کچھ گنجائش ہے، لیکن اس میں تو وہ بھی گنجائش نہیں ہوتی. تو بظاہر تو وہ گڑھا جو ہے بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ پیک ہو جاتا ہے، اب اس میں نہ کہیں سے ہوا آتی ہے نہ کہیں سے روشنی آتی ہے. یہ سوچیے کہ ہم سب کو ایسا ہونا ہے ہمارے ساتھ، اور جب کبھی خیال آتا ہے، میں سچی بات اپنی بات بتاتا ہوں، تو روح کہاں اٹھتی ہے، بس اللہ سے دعا کہتے ہیں یا اللہ رحم فرمائیے، کیونکہ ہم یہاں پر گدوں پہ سو رہے ہیں، مسیری پر سو رہے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، خدمت کے لیے بھی ماشاءاللہ موجود ہیں بہت سے لوگ، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن قبر میں جب جائیں گے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ سوچئے کہ جانے والا جو اگر اللہ نے اس کو دولت مال سے نوازا ہو تو حال اس کا بھی وہی ہوتا ہے جو غریب مزدور کا ہو، اس نے بھی اسی کہا ہاں اپنے اعمال اگر اچھے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتے ہیں. بظاہر یہ ایک قبر نظر آتی ہے ہمیں، ایک گڑھا نظر آتا ہے جہاں انسان چلا جاتا ہے، جانے کے بعد کسی کو اس کی خبر نہیں ملتی. ہم کھود لیں تو بظاہر وہ ویسے ہی لیٹا ہوا ہوتا ہے جیسے ہم نے لیٹا ہے، بعض اوقات تو انسان کا وجود بھی نہیں ملتا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور بعض اوقات وہ ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں تو ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. بقیع کے اندر میں نے قبروں کو دیکھا، وہاں پر جو بعض قبروں کا حال ہے تو اتنی بڑی یہ ہڈی جو ہے نا سکڑ کے ایسی ہو جاتی تھی مرغی کی ہڈی، اور اس کو بھی ذرا سا ہاتھ میں اٹھا تو وہ ایسی ہو جاتی سفوف، بالکل سفوف، یعنی مٹی تو پھر بھی یہ تو بالکل سفوف بن جاتی، یہ ایسی گل سڑ جاتی. تو یہ حال تو ہونا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ نے یہ جو وجود ہمیں عطا فرمایا ہے یہ ختم ہونے کے لیے، اس کو کبھی بقا نہیں. ہاں ایک چیز اور بھی ہے جس کے وجود سے نکل جانے پر ہم لاش کہلاتے ہیں، وہ ہے روح. وہ روح جو ہے اللہ کے حکم سے ڈالی جاتی ہے اس جسم کے اندر. دیکھیں نا انسان تو ویسا کا ویسا موجود ہے، جب انسان مرتا ہے کیا اس کے ناک کان کان غائب ہو جاتے ہیں؟ کہ ہر چیز وہیں موجود ہوتی ہے، لیکن جس چیز سے وہ چلتا تھا پھرتا تھا ٹانگیں بھی موجود ہیں لیکن روح موجود نہیں ہے، وہ جان نہیں ہے. وہ جان اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہی جان فرشتہ نکالتا ہے، اور جب نکل جاتی ہے اب اس کو اللہ رب العزت کے حکم سے اگر اچھے اعمال کیے ہیں اعلی علیین میں پہنچا دیتے ہیں. اعلی علیین کہاں؟ اوپر آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں سے اوپر نیک لوگوں کی روحوں کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. وما ادراک ما علیین، تمہیں کیا پتا علیین کیا ہے؟ یشہدہ المقربون، جو مقرب ہیں اللہ کے وہ وہاں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں ان کو پہنچا دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اچھے عمل کے مالک نہیں ہوتے، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، سخت گناہگار ہوتے ہیں، تو ثم رددناہ اسفل السافلین، ہم انہیں لوٹا دیتے ہیں اسفل السافلین میں. اسفل السافلین کہاں ہیں؟ تحت السرا میں، زمین ساتوں زمینوں کے تہ میں نیچے، تو وہ وہاں. دیکھیے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو موقع دیا ہے اپنی آنکھ سنوارنے کا. آنکھ بند ہونے کے بعد تو ہم آنکھ سنوارنے سے رہے، جب تک کھلی ہوئی ہیں تبھی تک موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ہم بڑی غفلت میں، رات دن ہمارے سامنے سب کچھ ہوتا ہے اور ہم اپنی غفلت سے نکلتے نہیں، اپنے آپ کو سنوارتے نہیں. میرے عزیزو، دنیا بہرحال ایک دن ختم ہو جانی ہے. دیکھیے جو چلا گیا اس کے لیے تو آج ہی ختم ہو گئی، جو باقی ہے وہ جب تک زندہ ہے وہ دیکھے گا. میرے والد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، میں کبھی اس وقت سوچتا تھا لیکن اب مجھے اس کا احساس اور ادراک ہوتا ہے، کہ وہ کہتے تھے جو رہے گا وہ دیکھے گا، ہمیشہ ہی کہتے تھے. اور ایک اور جملہ کہتے تھے کہ دنیا اپنے عروج پر پہنچ گئی اب زوال. اور یہ حقیقت، آدمی تنزل کی طرف جا رہا ہے. تو میرے عزیز، جو مر گیا اس کا تو قد قامت قیامت ہو، اس کی قیامت تو آج قائم ہو گئی. ہاں جو رہے گا وہ دیکھے گا جب بھی قائم ہو جائے. اب جس کی موت جب آ جائے گی اس کی قیامت اس وقت آ گئی. تو بہرحال یہ بات جو بتانے کی یہ کہ اعلی علیین میں جو نیک روحیں وہ چلی جاتی ہیں، اور اسفل السافلین میں وہ بری روحیں چلی جاتی ہیں. اور حدیث شریف میں اس کا واقعہ بھی بیان کیا ہوا ہے کہ جب کسی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو نیک روحوں کو یا بری روحوں کو لے جایا جاتا ہے اوپر کی طرف, پوچھا جاتا ہے کون ہے تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں ہیں. تو جو اچھی روحیں اعلی علیین میں جن کو جانا ہوتا ہے وہ تو اوپر پہنچ جاتی ہیں, لیکن جن کو اسفل السافلین میں لے جانا ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ ان کو یہیں سے پھینک دو تاکہ نیچے سے لے جائیں اسفل السافلین, تو وہاں سے لی جاتی ہیں. لیکن بہرحال جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ وجود تو بہرحال ختم ہونے کے لیے اب اللہ تعالیٰ ایک اور وجود عطا فرماتے ہیں جس کو جسم مثالی کہا جاتا ہے. جہاں تک شہداء کا تعلق ہے, شہداء کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سب پرندوں کی قالب میں ان روحوں کو ڈال دیتے ہیں اور وہ جنت میں اڑتی پھرتی اور سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, اور جب دنیا سے اٹھایا جائے گا انسان تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور وجود عطا فرمائیں گے. یعنی تو شہداء کے لیے تھا, لیکن جب قبروں سے اٹھے گا انسان تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ وجود اختیار کرے گا, اس میں وہ روح ڈالی جائے گی, پھر وہ اٹھے گا اور اپنے حساب کتاب اور سب چیزوں سے انسان مشغول ہو جائے گا ان چیزوں میں. تو بہرحال یہ انسان کا معاملہ ہے, ہر آدمی جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے, رہنا کسی سے بھی نہیں کسی نے بھی نہیں. لیکن اچھے آدمی وہ ہیں جو اپنی تیاریاں آخرت کی کرتے ہیں. بعض صاحب بعض حضرات ایسے گزرے ہیں جن کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ 30 سال سے میں موت کا منتظر ہوں, جب چاہے موت کا فرشتہ آ جائے میں نے تیاری مکمل کر رکھی ہے, نہ کسی سے لینا نہ کسی کو دینا. اور بعض بزرگ ایسے تھے کہ جب کس شخص نے پوچھا کہ بھئی اگر تمہیں پتا چلے کہ آج تمہیں موت آئے گی تو تم کیا تیاری کرو گے, تو بعض نے کہا کہ الحمدللہ جو روز کرتا تھا وہی کروں گا, اس کے علاوہ میرے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کچھ اور کرنے کے لیے, تو میں ایسی تیاری کر رہا ہوں کہ جو میں نے آج کرنا ہے وہی اس دن بھی کروں گا, کیونکہ الحمدللہ ہم نے اپنے آپ کو ایسی مشغولیت میں مشغول کر رکھا ہے کہ ہمارے پاس اس کے سوا کرنے کے لیے کچھ اور ہے ہی نہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم سب کمزور لوگ ہیں, اپنی آخرت کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. تو وہ والدین جو اپنی اولاد کو دینی تربیت بھی دیتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم ان کو نہ دو, دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تربیت بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ والدین کے لیے ذریعہ نجات بنے. خود تو چلے گئے والدین, اب بعد میں دیکھیے جیسے انسان دنیا سے جاتا ہے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, عمل کا سلسلہ ختم, صرف جو صدقہ جاریہ ہیں ان میں ایک اولاد بھی ہے, یا کوئی نیک عمل ایسا مثلا کوئی کنواں کھدوا دیا اپنی زندگی میں, کوئی پانی کی سبیل لگا دی جس سے لوگ پانی پیتے ہیں, یا کوئی ایسا کام کر گیا کہ بعد میں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ وہ کام ہے جو مرنے کے بعد بھی جب تک جاری و ساری رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. کسی کو اچھی بات کی تعلیم دی تو وہ اس کے لیے صدقہ جاری ہے, پھر اس نے آگے کسی اور کو بتا دیا, پھر اس نے اور آگے کسی کو بتا دیا, تو جب تک وہ بات چلتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی کوئی نیک کام, کوئی مسجد, کوئی مدرسہ, کوئی ایسا کام جو باقی رہنے والا ہے, انشاءاللہ اس کا جو ثواب مرنے والوں کو ملتا رہتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وجود جو عطا فرمایا ہے, اب ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی دینی, اور دینی تربیت اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچے گا. باقی جتنی بھی اولادیں ہوتی ہیں, بے شک آپ انجینئر بنائیں پائلٹ بنائیں جو بھی ہیں, لیکن وہ بیچارے خود بھی قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے, بہت سے لوگ تو ایسے ہیں, دنیا بھی تعلیم کے اعتبار سے تو بہت بڑے بڑے ہیں. ہمارے اکثر آپ نے دیکھا ہو ممبران اسمبلی قل ھو اللہ احد پڑھنی نہیں آتی, سورہ فاتحہ نہیں آتی, سورہ ناس پڑھنی نہیں آتی, اب ان سے کیا توقع رکھیں گے, کیا وہ اپنے لیے اور کیا دوسروں کے لیے بخشیں گے. قل ھو اللہ احد سب سے آسان ترین سورت ہے, تو بچے کو کہو تو سب سے پہلے وہی سنانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اگر یہ بھی نہ آئے کسی کو 50 سال کا ہو جائے, وہ 55 سال کا ہو جائے, تو آپ سوچیے نا زندگی اس نے کیسے گزاری, نمازیں کیسے پڑھتا ہوگا. وہ تو اکثر کا حال اب یہ ہے, قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا, مسائل کا علم نہیں ہے, نماز میں کون سی چیزیں ایسی جو ضروری ہیں, واجبات کتنے, فرائض کتنے, مستحبات کچھ نہیں پتا. تو میرے عزیزو کب سیکھیں گے ہم, مرنے کے بعد. یاد رکھیے ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور کبھی کبھی اس کا خیال آ جائے فوراً عمل کر لیں. الحمدللہ میں آپ کو صرف تہذیب نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوتا ہوں. اگر دو منٹ تین منٹ نماز میں باقی ہیں دو رکعت پڑھ لیجیے فوراً, اور ذہن میں یہ بات لائیے کہ یہ دو رکعت مرنے کے بعد نہیں پڑھ سکتے تھے. اللہ نے جو دو رکعت کا وقت دیا ہے نا ابھی دے دیا ہے, پڑھ لو ادا کر لو. مر گیا آدمی تو دو رکعت تو دور کی بات ہے, سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھیے, قدر کیجیے. اللہ نے اگر ہمیں کچھ وقت دیا ہے, ہم چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر کریں, اس کا نام لیں اور اللہ کو یاد کریں. جب وقت مل جائے دو چار رکعت ضرور پڑھ لیجیے نفلیں. جب وقت مکروہ نہ ہو تو صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لیں, کسی کی مغفرت کی دعا کے لیے کر لیں کہ چلو بھی دو رکعت پڑھ کے اپنے لیے بھی اور اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے بھی دعا کر لوں گا یا اللہ. اگر سے نماز نہ پڑھے ویسی دعا کریں تب بھی کوئی حرج نہیں, لیکن اگر آپ دو رکعت پڑھ کے پڑھ لیں گے تو کیا ہی بات ہے, وہ دو رکعتیں ہماری بھی کام آئیں گی اور جو جن کو ہم بخشنا چاہتے ہیں. تو اشارے ثواب بہت آسان ہے میرے بھائی, اس کے لیے تیسرا دن چوتھا دن بیسواں دن چالیسواں دن یہ ضروری نہیں. آپ روزانہ کیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ مردہ جو دنیا سے چلا گیا اس کو سب سے زیادہ انتظار دعاؤں کا رہتا ہے, اور جب کوئی دعا بھیجنے والا اس کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا اس کی موج آ جاتی. جس طریقے سے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے, اسی طریقے سے مرنے والا دعاؤں کا ایسا منتظر رہتا ہے جیسے ڈوبنے والا کسی تنکے کو پکڑنے کا مجھ سے منتظر. تو اس لیے اپنے عزیزوں کے لیے مغفرت کی دعا لازمی کیجیے. مختصر سے دعا یاد کر رہے ہیں, والدین ہیں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور ذہن میں اس کا ترجمہ رکھیں, اے اللہ ان دونوں پر ایسے رحم فرمائیے جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا, مجھے پالا پوسا بڑا کیا. اور اسی طریقے سے ایک اور دعا جو بہت ہی شاندار ہے, ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب میری مغفرت فرما دے, ولی والدی میرے والدین کی مغفرت فرما دے, ولی المومنین اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دے, یوم یقوم الحساب جس دن کے حساب کا دن ہو. تو دیکھیے یہ سب دعائیں ہمیں اللہ تعالی نے بھی سکھلائی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی ہیں. ابھی جو میں نے نماز جنازہ کی دعا بتائی تھی اللہم اغفر لہ وارحمہ, یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا انفرادی فائدہ بھی ہے کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ انفرادی. اب بعض اوقات جب یہ کہا جاتا ہے نا مرد کا جنازہ ہے, پہلے ہم لوگ یہ عام طور پر کہتے تھے کہنے کی ضرورت کیا ہے, دعا تو ایک ہی ہے. لیکن یہ ان لوگ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو ایک ہی دعا آتی ہے. اب اگر کسی کو پتا ہو کہ بھئی عورت کا جنازہ ہے بالغ ہے تو دعا تو وہ پڑھ سکتے ہیں, اللہم اغفر لحینا. اس لیے کہ اس میں جمع متکلم کے صیغے ہیں سارے, اس میں جمع کے صیغے ہیں. اللہ ہماری مغفرت کر دے, ہمارے زندوں کی, ہمارے مردوں کی, ہمارے جو ہے وہ چھوٹوں کی, ہمارے بڑوں کی. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بعض لوگ جو الگ الگ, یعنی مرد ہیں تو مرد کی دعا, عورت ہے تو عورت کی دعا, اس کے لیے صیغے الگ لگاتے ہیں. اب جیسے مرد ہے تو آپ اگر وہ دعا جو میں نے ابھی بتائی پڑھیں گے تو کہیں گے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ, تو اس میں سب صیغے اس طرح سے آئیں گے. لیکن اگر یہی پتا ہو کہ عورت کا جنازہ ہے تو اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا, تو ہا آ جائے گا تیرے ہو اور ہا, یہ فرق پڑ جائے گا. تو یہ جن کو آتی ہیں پھر وہ اسی اعتبار سے کریں. اسی طریقے سے جب دیکھیں اس میں ایک دعا یہ بھی آتی ہے, اللہم ابدلہ دارا خیرا من داری, اے اللہ ان کو اپنا جو گھر تھا اس سے بہتر گھر عطا فرما, وزوجا خیرا من زوجی, اور جو بیوی تھی اس کی جو اس سے بہتر عطا فرما, جو ساتھی تھا زندگی کا اس سے بہتر ساتھی عطا فرما. لیکن اب یہ دعا ہم کس میں کریں گے, مرد کے لیے کریں گے, وزوجا خیرا من زوجی. لیکن اگر عورت کی ہوگی تو پھر یہ دعا نہیں کریں گے زوجا خیرا من زوجی, اس لیے کہ وہاں تو جو بھی جتنی جو جس بیوی جو بیوی جس کے نکاح میں ہے وہ اسی کو ملے گی, اس سے بہتر کا کیا مطلب, سمجھ آئے. اس لیے اس سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی پڑھے گا تو سمجھ میں آتی ہے نا بات. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی عورت کا جنازہ ہے مرد کا جنازہ ہے, پھر وہاں اس دعا کی وجہ ہے اللہم ابدل دارا خیرا من داری اللہم ادخلہ وادخلہ الجنہ وعیدہ من النار, اور اگر عورت ہے تو وادخل الجنہ وعائزہ من النار، کہ اس کو جنت میں داخل کر دیجئے اور دو دفعہ اجازت عطا فرما دی. یہ مکمل دعا ہے آپ جس کے لیے کھڑے ہو کے اللہ کے حضور دعا کریں. حدیث میں آتا ہے جس کے جنازے میں 40 آدمی ہوں اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے. اب آپ سوچیے ماشاءاللہ کا جنازے میں کثیر تعداد ہیں، سینکڑوں کے ہزاروں کی تعداد میں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے اعمال ضرور اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے ہماری دنیا بھی بنے ہماری آخرت بھی بنے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں جو دار الامتحان ہے اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت سے غافل نہ ہوں. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے. الحمد للہ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد قل هو الله احد لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے اس وقت یہاں جو تلاوت قرآن مجید بچوں نے کی، اور جو اے اللہ دین کی باتیں سننا سنانا ہم نے کیا، اسی طریقے سے اللہ تیرا ذکر کیا، اسی طریقے سے اللہ قرآن مجید کی تلاوت جو بڑھوں نے کی، اے اللہ اس مجلس کا پورا اجر و ثواب ہم سب کو بھی عطا فرما، اور اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس کو پہنچائیے، تمام انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں پہنچائیے، تمام صحابہ کرام کی خدمت میں پہنچائیے، تمام اولیاء کرام کی خدمت میں پہنچائیے. اس کے بعد اے اللہ ہمارے بھائی صدیق صاحب جو ہمارے بھائی کامران عمران کے والد تھے، ان کی روح کو اللہ اس کا اشار ثواب فرما دیجئے، اے اللہ اس کا ثواب انہیں پہنچا دیجئے، اے اللہ ان کے درجے کو بلند فرما دیجئے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے. اے اللہ اسی طریقے سے اس کا اجر و ثواب پھر تمام مسلمان مردوں کو عورتوں کو بھی عطا فرما دیجئے، ہمارے والدین کو عطا فرمائیے، عزیز اقارب کو عطا فرمائیے، رشتہ داروں کو عطا فرمائیے. ہمارے ایک اور ساتھی بھائی آصف صاحب، ان کے والدہ کا انتقال جمعرات کو ہوا، ان کا جنازہ جمعے کے بعد ہوا تھا یہاں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا اجر و ثواب پہنچائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار احباب دوست جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے آپ سے التجا کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے. یا اللہ وہ ہمارے پاس سے چلے گئے، اے اللہ اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، جتنا فائدہ ہم نے ان سے حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا، اے اللہ وہ آپ کے سپرد ہیں، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کی بوڑھی ہڈیوں پر رحم فرمانا، اے اللہ ان کی تنہائی پر رحم فرمانا، اے اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما دیجئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اے اللہ جنت کی کھڑکی اے اللہ ان کے لیے کھول دیجئے، جنت کا لباس انہیں پہنچا دیجئے، جنت کے بسترے بچھا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ایسا سوتا رہے جیسے کہ دلہن سوتی ہے، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، حد نگاہ تک وسیع فرما دیجئے، حد نظر تک وسیع فرما دیجئے، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والسل والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ادخلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم، اللهم ادخلهم الجنه واعذهم من النار، اللهم ادخلهم الجنه واعذهم من النار، اللهم ادخلهم الجنه واعذهم من النار، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، يا الله يا رحمن يا رحيم، اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے ان قلیل بندوں میں شامل فرما جو تیرے شکر گزار بندے ہیں، اے اللہ جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ قلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے میرے بہت ہی کم بندے ہیں، ہمیں ان قلیل بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں ان قلیل بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنی نعمتوں پر دائمی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ دائمی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، ہم پر رحم فرما، ہمارے گھر والوں پر رحم فرما، اے اللہ ہم آپ سے عافیت کے طالب ہیں، ہمیں بھی عافیت عطا فرما، ہماری اولادوں کو بھی عطا فرما، اولادوں کی اولادوں کو عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو عطا فرما، ہمارے مردوں کو عافیت عطا فرما، ہمارے عورتوں کو عافیت عطا فرما، ہمارے بچوں کو عافیت عطا فرما، اے اللہ اولادوں کی اولادوں کو عافیت عطا فرما، اے اللہ ہم آپ سے عافیت کے طالب ہیں، اللہم انا نسألوک تمام العافیہ ونسألوک دوام العافیہ ونسألوک شکر علی العافیہ، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے علماء کی صلحاء کی مغفرت فرما دیجئے، الہ العالمین خاص طور پر ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ کی مختار صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، جو دنیا میں موجود ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند بھی فرمائیے، اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہم سے جن لوگوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے، یہاں اس وقت جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں اے اللہ یہاں جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے جو خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، اے اللہ سب کی حاجتوں کو سب کی جائز ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے، ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مرتے دم تک ہاتھ پاؤں سلامت رکھ، اے اللہ اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اعضا کی سلامتی ہو، ایمان کی سلامتی ہو، اے اللہ اعضا کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلائیے، یا اللہ ہر ابتلا سے، ہر آزمائش سے، اے اللہ ہر پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ ذاتی پریشانی ہو یا ہمارے اقارب کی پریشانی ہو، ہمارے گھر والوں کی پریشانیاں ہوں، ہم سب کو ان سے نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ جو ہمارے دوست احباب ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے بھائی عمران صاحب کامران صاحب اللہ انہیں جو اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرما، حسن اعمال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ انہیں بنا دیجئے، اے اللہ صدقہ جاریہ انہیں بنا دیجئے، اے اللہ صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ آگے اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنا دیجئے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.